وقتلوہم اور قتل کرو تم انہیں حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ انہیں. اب یہ آیت جو ہے اس کے مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے جو مہاجر ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے فرمایا ہے وقتلوہم حیث ثقفتموہم, کہ تم مسلمانوں ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نکالا تمہیں. یعنی جس طرح مکہ میں اور مکہ کے ارد گرد تم رہتے تھے, تمہیں جہاں کہیں یہ ملتے تھے تمہیں مارتے تھے, آج تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو. پھر مکہ میں تم رہتے تھے یا دیہاتوں میں رہتے تھے, وہاں بھی انہوں نے تمہیں رہنے دیا تمہیں نکال دیا, آج تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو. یہ جہاں کہیں رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دو, ان کو نہ چھوڑو, اجازت عام ہے. پھر فرمایا والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے. فتنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء نے تو کہا اس کا مطلب شرک ہے, یعنی شرک میں پڑنا یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. مثلا ایک مومن ہے وہ مرتد ہو جائے اور مرتد ہو کے بتوں کا عبادت کرنا شروع کر دے, تو یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دوسرا فتنے کا مطلب فتنہ ہی ہے, یعنی مسلمان جہاں کہیں بھی ہو یا ملک ہو ان کا, ان کے اندر کوئی ہر وقت کوئی گڑبڑ پیدا کرتے رہنا. گڑبڑ سے مراد یہ کہ غیر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سوسائٹی سٹیبل نہ ہو, ان کا ملک مضبوط نہ ہو, ان کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی ہم مسائل کھڑے کرتے رہیں تاکہ یہ اسی میں الجھے رہیں اور کبھی بھی یہ آگے نہ بڑھ سکیں. یہ فتنہ ہے. کہیں بم پھٹ جائے, کہیں گولی چلا دی جائے, کہیں لوگوں کو قتل کر دیا جائے, یہ سب فتنے ہیں, فتنے ہیں. اب ایک دفعہ ہو جائے قتل تو ٹھیک ہے نا, لیکن جو بار بار ہوتا رہتا ہے پتہ نہیں چلتا اور فتنہ باقی ہے, لوگ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ, تو بتائیے ایک بندے کا قتل ہونا فتنہ ہے یا وہ فتنے کا باقی رہنا زیادہ خطرناک ہے؟ اور پھر یہ فتنے جو ہے نا, یہ ایک کوئی فتنہ نہیں ہے, جہاں قتل ہے وہاں بے حیائی کا عام پھیلانا بھی ہے, وہاں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے, وہاں مسلمانوں کی جو ایجوکیشن یعنی سسٹم ہے تعلیمی سسٹم اس کو بدل دینا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, باہر کی ساری چیزیں لا کے مسلمانوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ جب تک مسلمانوں کے اندر ہوگا جس سے ان کا دین متزلزل ہو, وہ مسلمان نہ رہیں, اور جو مسلمان ہے وہ ذرا ظاہر اپنے آپ کو کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے, یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فتنے کا باقی ہونا یہ قتل کرنے سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ایک دفعہ بندہ قتل ہو جاتا ہے وہ ہو گیا, لیکن کیا اس کے قتل سے فتنہ رکا ہے؟ وہ تو بڑھ جاتا ہے, وہ باقی رہتا ہے. اس لیے فتنے کو ختم کرو, فتنے کو. جو اصل بیٹھے ہیں نا پروگرامر آرگنائزر, ان پہ ہاتھ ڈالو. یہ جب ہاتھ ڈالو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنیاد پکڑی جائے گی, تو پھر ان کا سلسلہ آگے رک جائے گا, تو جو کام کرنے والے ہیں ان کی فیڈ بیک نہیں ملے گا, تو وہ خود بخود یا چھپ جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے. فتنے کو باقی نہیں رکھنا, فتنے کو. اب کل ہی کی بات ہے, ہماری گورنمنٹ نے جتنی بھی غیر ملکی این جی اوز تھیں ان سب کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی دوبارہ رجسٹریشن کرائیں اپنی. اب رجسٹریشن ہوگی تو گورنمنٹ کہتی ہے وزارت داخلہ کہ ہم خود ایک ایک این جی او کی پورے ریکارڈ کو اپنے پاس رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اس ملک میں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں. اس پہ دنیا پریشان بھی ہے اور بول بھی رہے ہیں لوگ یہ کیا ہو رہا ہے جی, اس لیے کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, کیسے پیسہ آ رہا ہے, اور یہ پیسہ غیر قانونی طریقے سے آتا ہے. ہم پر تو پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان دوسرے ملک کا اس ملک میں پیسے نہیں بھیج سکتا, اگر بھیجے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے. ہاں بھائی تم نے یہ ٹیررسٹ کو پیسہ بھیجا ہے, اور تم جتنا مرضی بھیجو, और हम उसका हिसाब न लें? नहीं, हम भी हिसाब लेंगे। ये फितने हैं, फितने, इनको जड़ों को पकड़िए, जड़ों को, जड़ों को पकड़ेंगे तो हमारा माशरा स्टेबल होगा, बना नहीं होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि जब यहां से हम जाए ना बाहर मुल्कों में, तो हमारी एक एक शय को, एक एक शय को खोल के चेक किया जाता है। ये पेपर्स है ना, पेपर्स, इनको भी देखा जाता है, स्कैन किया जाता है और इसकी इबारतों को पढ़ा जाता है। ये क्या हो रहा है, क्या लिख के लाया है। किताबें हैं, उनको भी चेक किया जाता है। फिर बंदों को भी उसके पेट पे भी कुछ फेर के ये देखते हैं कि इसके पेट में कुछ है तो नहीं, उस तक को चेक किया जाता है। पैसा हो, कहां से आया ये, पहले कहते हैं ले आइए, जब ले आते हैं वो कहते हैं कहां से लिया था, हिसाब दो जरा इधर आके, तुम तो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो। ये हालत है, मतलब हम कहां जाएं, क्या जरूरत है। अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है, तो अपने मुल्क को मजबूत कीजिए, इस फितने को दबाइए जो आपके यहां है। जब इस फितने को दबाएंगे ना, तो दूसरे कहेंगे अब मामला बराबर का हो गया, अब हमारे कोई बंदा उधर जाएंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि हमारे बंदे भी जाते हैं तो उनको भी इसी तरह चेक किया जाता है, फिर वो ठीक होंगे। ये सब फितने दबाने की एक उसूल है जो अल्लाह ताला ने बताया, फल फितना तो अशद मिन अल-क़त्ल, फितने को दबाइए, फितने को, जड़ को पकड़िए, उससे मामला ठीक होंगे। वला तुकातिलुहुम, और ना तुम लड़ाई लड़ो इनसे, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, हत्ता युकातिलुकुम फीही, ताकि वो लड़ाई लड़ें तुमसे, फीही इसमें, इसमें से क्या मुराद, यानी बैतुल्ला में, बैतुल्ला में अगर वो तुमसे लड़ाई लड़ें तो तुम लड़ो, वरना नहीं लड़नी, क्योंकि बैतुल्ला की हुरमत बाकी रखनी है, उसका एहतराम होना चाहिए, और ये एहतराम तभी होगा जबकि मुसलमान अपने हथियारों को बंद करके बैतुल्ला में दाखिल हो, इबादत करे, तवाफ करे, उमरा करे, हज करे और उसके बाद चला जाए। ये फसाद की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है, अमन का घर है। अगर कोई तुमसे वहां लड़ता है तो तुम उससे लड़ो, वरना ना लड़ो। अब तुमसे वहां लड़ता है मैं एक बंदा वो भी आ जाता है जो बाहर तो रहता है, वहां कत्ल किया और कत्ल से अपने आप को बचाने के लिए कातिल जो है वो बाहर से निकल के हरम की हुदूद में आ जाता है और खाना काबा में आके बैठ जाता है, अल्लाह अल्लाह करता है, तो इसका क्या हो। नहीं, अगर फोर्सेस को पता चल जाए कि ये कातिल है तो उसको पकड़ ले, पकड़ के ले आए उसको और ला के उसको उसके बदले में कत्ल करे, ये माफ नहीं होगा। ये नहीं है कि मैं वहां पहुंच गया हूं तो मैं अमन में आ गया हूं, नहीं, वो उस सूरत में अमन में है कि भाई ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े होते थे लड़ाइयों में एक दूसरे को, इंसान आम लड़ाइयों में एक दूसरे को मारते थे, मरते थे, और यही मरने मारने वाले बाद में मुसलमान हुए या इत्तेफाक से हरम में आए, तो हरम में आके वो एक दूसरे को देखते हैं कि मेरा दुश्मन है, दुश्मन फौज का बंदा है या दुश्मन कबीले का बंदा है, वहां नहीं लड़ना, वहां एहतराम करते थे वो। लेकिन कोई कातिल अगर आ जाता कतल करके, और पता भी होता है ये कातिल है, और वो आके बैठ जाए तो फोर्सेस उसको पकड़ के मार देती थी। इसकी इजाजत है कि उसको पकड़ें, बाहर ले जाएं, उसको मार दें। लेकिन अगर ज्यादा हो, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हो, तो फिर हरम पाक में अगर वो उम्बुश लगा के बैठ गए हैं या बंदूकें संभाल के बैठ गए हैं, तो अब इनसे वहीं लड़ना पड़ेगा, वहीं लड़ना पड़ेगा। साहब की पैदाइश से पहले का एक वाकया है, और साहब थे जो है मान, बड़े नेक आदमी थे, बड़े अच्छे अच्छे नौजवानों को उन्होंने काबू किया, और उन्होंने भी देखा, पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने देखा कि बामल इंसान है, शरीफ खानदान का बंदा है, जो कहता है वही करता है, नेक है, आलिम है, बड़ा अच्छा जज्बा है। वो उसके साथ शामिल हुए और सब ने तैयारी की और हरम पाक में, और वहां आके उन्होंने कब्जा करके कहा, जी हम ऐलान कर रहे हैं आज के बाद کہ اسلامی خلافت قائم ہو گئی، سعودی گورنمنٹ وہاں ہے موجود، اب اس کے خلاف ایک اعلان کر دیا، دنیا بھر میں یہ واقعہ بڑا اچھالا گیا، لیکن بہرحال پھر ان پر قابو پایا گیا، وہ حرم میں ہی بندوقیں لے کے بیٹھے تھے، جنازے میں، جنازے کے جو چارپائیاں ہوتی ہیں ان میں انہوں نے ہتھیار ڈالے، اوپر کپڑے ڈال کے اندر لے آئے، یہ جنازہ ہے، اور وہ جو ہی پہنچا ہے سب نے بندوقیں سنبھال لی اور پھر اپنے اپنے کونوں میں جا بیٹھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بغاوت تھی، تو ان کو کہا گیا ہتھیار ڈال دو، باہر نکل آؤ، نہیں نکلے، پھر ان کو مارا گیا، حرم میں ہی مارا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات اگر زندگی میں کبھی ہو جائیں تو اس کی اجازت قرآن مجید دے رہا ہے، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم، پھر اگر وہ لڑائی لڑیں تم سے، فقتلوهم، تو قتل کرو تم انہیں، كذلك جزاء الكافرين، یہی ہے بدلہ کافروں کا، بس ان کو بس لڑنا ہے، ان کو معاف نہیں کرنا۔ پھر فرمایا فإن انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، باز آ جانے کا مطلب کیا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، اور توبہ کر لیں، کہیں جی بس ہم اب حرم میں نہیں لڑیں گے، ہماری توبہ، غلطی ہوئی، تو فلا عدوان الا علی الظالمین فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف کر دو، وہ بھی رحم کرتا ہے تو تم بھی رحم کرو۔ پھر فرمایا وقاتلوہم، اور لڑو تم ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ ہے اب وہ جہاد جو قیامت تک باقی رہنا ہے، کہ یہ لڑائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، فتنہ پرور لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے ایمان کو آزمائش میں ڈالتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں ان سے لڑائی لڑنی ہے، قتال کرنا ہے، قتال یعنی ہتھیار بھی اٹھانے پڑے ان کے خلاف، تو اٹھائیے، اور یہ اس وقت تک اٹھائیے جب تک کہ یہ فتنہ دب نہیں جاتا۔ تو فتنہ دب جائے تو اس فتنے میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ زمین میں جب تک شرک قائم ہے یہ لڑائی لڑی جائے گی، اس سے مسلمان رک نہیں سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، قاتلوہم، اور لڑو ان سے، یا لڑتے رہو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، حتی کہ نہ رہے فتنہ، اور اس کے مقابلے میں ویکون الدین للہ، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کا دین ظاہر ہو جائے، غالب آ جائے، اسی کا ہی روب ہو، اسی کا دبدبا ہو، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس وقت تک لڑنا ہے۔ تو لڑائی کا بھی کوئی مقصد اللہ تعالی نے بتا دیا کہ لڑائی قتال کیوں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لڑائی بھی اسی مقصد نیت سے کرنی چاہیے کہ امرتو ان اقاتل الناس، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتی یقول لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس کو مان لیں میں نے اس وقت تک ان سے لڑائی لڑنی ہے جب تک کہ یہ نہیں مانتے۔ اور مجاہدین کو بھی فرمایا، لڑنے والے کو بھی آپ نے صاف کہہ دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی بلند ہو، تو اس کی لڑائی جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہوگی، یہ صحیح معنوں میں اس کا جہاد ہے۔ تو اس لیے اس فتنہ کو دبانے کے لیے یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ اس کی سربلندی کے لیے اور شرک کو دبانے کے لیے یہ علم اٹھایا ہے، یہ تلوار اٹھائی ہے، اور اسی کو فتنہ نہ سمجھا جائے، تب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ فتنہ ختم ہوگا تو ایک اللہ کا نام باقی رہے گا، دنیا ایک اللہ کو پہچان لے گی اور اسی کی عبادت کرے گی۔ فَإِنْ اِنْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر. باز آ جائیں, توبہ کر لیں اور کہہ دیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم باز آ گئے, تو پھر کوئی لڑائی نہیں. سیدنا ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی, جو زوج محترمہ ہیں سیدہ عائشہ ان کے بھانجے ہیں, عبداللہ ان کا نام ہے, انہی کے نام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ام عبداللہ, ورنہ حضرت عائشہ کو کوئی بچہ نہیں تھا. تو اپنی بہن کا جو بیٹا ہے عبداللہ, اسی کے نام سے آپ نے کنیت رکھی ام عبداللہ. تو یہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے, انہوں نے ایک وقت آیا تو انہوں نے مدینہ اور حجاز کے علاقے میں اپنا کنٹرول قائم کیا, حکومت بنا لی. تو ان حالات میں کچھ لوگ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا جناب لوگ تو برباد ہو رہے ہیں اور آپ حضرت ابن عمر ہیں, یعنی حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی ہیں, آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کیوں باہر نہیں نکلتے, کوئی یہاں حکومت کر رہا ہے کوئی وہاں کر رہا ہے, تو یہ فتنہ کیوں نہیں آپ دباتے. تو سیدنا ابن عمر بڑے سیانے آدمی تھے الحمدللہ, صحابی رسول تھے, بہت سمجھدار تھے, آخر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تو تھے نا, باپ کا رنگ تو آنا تھا. تو فرماتے ہیں میں کیوں رک رہا ہوں, اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام کیا ہوا ہے, میں جب لڑوں گا تو اپنے مسلمان بھائی کا خون ہی بہاؤں گا. تو کہنے لگے جناب کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, ان سے لڑو جب تک فتنہ باقی ہے. تو سیدنا ابن عمر فرمانے لگے, یعنی جب چھوٹے لوگ بڑوں کو سمجھانے لگے تو ان کو سمجھ نہ آئے تو ان کو سمجھانا چاہیے نا, اب فرمانے لگے سنو, قاتلنا, ہم نے بھی لڑائی لڑی ہے اور ایسی لڑائی لڑی ہے, حتی لم تکن فتنہ, اس وقت تک لڑی ہے جب تک یہ فتنہ باقی تھا, اور اتنی لڑی ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا. وکان الدین للہ, اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو گیا, یعنی دین کا غلبہ آ گیا اس پورے علاقے میں, شرک کا فتنہ دب گیا. وانتم, باقی رہ تم, تریدون ان تقاتلوا, تم چاہتے ہو کہ ہم لڑائی لڑے, حتی تکون فتنہ, حتی کہ فتنہ اور بڑھے. ویکون الدین لغیر اللہ, اور دین اللہ کا نہ رہے بلکہ غیر اللہ کا ہو جائے, یعنی غیر اللہ یہاں پر قابض آ جائے. انہوں نے سمجھایا ان کو, تم کیا کہہ رہے ہو, مجھے سمجھاتے ہو. تو یہاں یہی بات سمجھائی کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ, اور ہو جائے دین اللہ کا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے, لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہو جائے اور شرک دب جائے, سر نہ اٹھا سکے. فَإِنْ انتہاؤ, پھر اگر باز آ جائیں گے لوگ مشرک اور کہیں ٹھیک ہے جی ہم توبہ کرتے ہیں, مان لیتے ہیں, آئندہ شرک نہیں کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں, تو فلا عدوان الا علی الظالمین, تو ایسے لوگوں پر کسی قسم کی کوئی زیادتی مسلمان نہ کرے. ہاں ان میں جو ظالم ہوں گے, جو مشرک ہوں گے, جو باز نہیں آئیں گے, جو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے اپنے اڈے بنائیں گے, بتوں کو نصب کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے, تو ان ظالموں پر کسی بھی قسم کی زیادتی اگر مسلمان کریں تو وہ جائز ہے. پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام, ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے ہے, والحرمات قصاص, اور حرمتوں کا قصاص ہے. مراد یہ کہ کسی مہینے میں غیر مسلم نے مسلمان پر زیادتی کی ہے اور وہ مہینہ حرمت کا مہینہ تھا. چار مہینے ہیں نا حرمت کے, کون کون سے ہیں؟ شوال ہے, شوال, ذوالقعدہ, اور دس دن حج کے, ذی الحج کے, یہ ہیں الحج اشہر معلومات. اور منہا اربعۃ حرم, ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ محرم, رجب, ذوالقعدہ اور ذوالحج, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چار مہینے ہیں. تو یہ جو چار مہینے تھے یہ حرمت والے مہینے تھے, ان میں لڑائی لڑنا منع کیا گیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی ان حرام مہینوں میں کوئی غلط حرکت کرے تو اس کے بدلے میں مسلمانوں تم بھی اس کو جواب دے سکتے ہو. یہ ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام. پھر والحرمات قصاص. پھر انہی مہینوں میں کوئی ایسی حرمتیں پامال کر دی جائیں. مثلا کوئی ان مہینوں میں تھا, ان مہینوں میں لڑائی منع تھی, کوئی کیا کرتا ہے, کسی کو قتل کر دیتا ہے, زخمی کر دیتا ہے, تو اب اس کا بدلہ بھی اسی مہینے لیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا جی ٹھیک ہے جی اس نے تو غلطی کی, اب آپ تو غلطی نہ کریں, یہ مہینے کی حرمت تو باقی رکھیں, اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالی نے فرما دیا, دھیان کرو یہ اصول ہے. فمن اعتدى علیکم, تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر, فاعتدوا علیہ, تو زیادتی کرو اس پر, بمثل ما اعتدى علیکم, اسی طرح جیسے اس نے زیادتی کی تم پر. تو ویسے اسی مہینے میں انہی دنوں میں کوئی زیادتی تم پر کرتا ہے تو تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو. کیوں؟ یہ دشمن جو ہے نا ان کے پاس بڑے ہتھیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اس نے تو مار دیا, اس نے تو غلط کام کیا, آپ نے مار کے اس سے زیادہ بڑا غلط کام کیا. اللہ اجازت دے رہا ہے, ایسے لوگوں کا منہ بند کر رہا ہے, اور مسلمانوں کو کھلی اجازت دے رہا ہے تاکہ یہ کل کو بولیں تو مسلمان متاثر نہ ہو. واتقوا اللہ, اور ہاں اللہ سے ڈرتے بھی رہو. یعنی زیادتی کی ہے کسی نے تو اتنی ہی کرنا جیسے کہ بتائی گئی ہے, زیادہ نہ کرنا. کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کے بدلے میں تھپڑ ہی مارنا ہے, گھونسا نہیں مارنا. اور جان لو ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے. جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے, ان احکامات پر عمل کرنے والے ہیں, اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے, اللہ کی حمایت ان کو حاصل رہے گی, ورنہ نہیں. وانفقوا, اور خرچ کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ, اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے. وَأَحْسِنُوا, اور احسان کرو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. یہاں یہ بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی اہمیت ہے, کہ المسلمان کو اللہ نے دے رکھا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے, روکے نہ اپنے ہاتھ کو. اللہ کی راہ میں مطلب یہ ہے کہ دین کی پروموشن کے لیے, مسلمانوں کی ترقی کے لیے, مسلمان کا جو اسلام ہے اس کو باقی اور مضبوط رکھنے کے لیے. کوئی غریب مسلمان ہے, اس کو کوئی لالچ دے سکتا ہے, تو ایسی صورت میں اپنے امیر مسلمان خرچ کریں تاکہ وہ لالچ میں نہ آئے. تو انفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ. انفاق فی سبیل اللہ, اس کا بڑا زور ہے قرآن مجید میں. یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے, پیسے بھی دے, صلاحیتیں بھی دے, اپنا وقت بھی دے. لیکن یہاں مراد یہ کہ پیسہ دے, خرچ کرے وہ, اس لیے کہ مسلمانوں کی بہت سے ایسے گوشے ہیں جو ضرورت مند ہیں کہ وہاں پیسہ خرچ کیا جائے اور اسلام باقی رہے, وہاں مسلمان بھی مضبوط رہیں, ان کے نوجوان ضائع نہ ہوں, ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کی عورتوں کی تعلیم ہو, ان کو دوسرے نہ پڑھائیں اپنے پڑھائیں, اور اپنے جب پڑھائیں گے تو ان کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا. تو یہ سارا فی سبیل اللہ کام میں چیزیں آئیں گی. تو مال والے جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. یعنی جب خرچ نہیں کرو گے تو پھر اپنے آپ کو ہلاک کرو گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر آ کے خرچ کریں گے. غیر آ کے وہ یہاں پر اپنے انسٹیٹیوشن بنائیں گے, ہاسپٹلز بنائیں گے, ویلفیئر کے کام کریں گے, سکول بنائیں گے, کورس لائیں گے, سسٹم اپنا لائیں گے, اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے بچے ان کے حوالے ہوں گے, اور یہی نسلیں ان کی بن جائیں گی جو کل کو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں. تم خود کہو گے یہ کیا ہو گیا, ہم تو ایسے نہیں تھے, ہماری نسلیں تو بالکل ہی باغی ہو گئی ہیں. یہ جو جملے ہوں گے تمہارے یہ ہلاکت کے جملے ہوں گے، تمہارا اعتراف ہوگا کہ ہم نے واقعی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اب وہ یہ رہا تھا کہ مسلمان جہاد سے، الحمدللہ جس جہاد میں بھی جاتے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرتا، فاتح بن کے آتے، تو بہرحال اس مسلسل جہاد سے ان کے بڑے نقصانات بھی ہوئے۔ نقصانات یہ ہوئے کہ ان کے جو عزیز نوجوان تھے وہ بھی شہید ہو گئے، عورتیں بھی بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، جو بچے کھچے۔ تو چند لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم یوں کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمان فورسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارا تو نہ گھر رہا نہ بیوی بچے رہے، ہم اکیلے رہ گئے، خود بھی زخمی ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، اب جو مال غنیمت ہمیں ملا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اب اپنا گھر بناتے ہیں، گھر بنا کے اس میں اپنے بچوں کے ساتھ آباد ہوتے ہیں اور ان میں اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، اب پرسکون رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا سوچنا تھا کہ یہ آیتیں اتری ہیں۔ وہ خدا کے بندو، یہ سوچتے ہو یا ہم آپ کو اپنے گھر بناتے ہیں، اب پیسے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، وہ دو اللہ کی راہ میں، اگر نہیں دو گے تو پھر اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ وہ دشمن تمہارا الرٹ ہے، وہ مسلسل کوششیں کر رہا ہے، تمہاری ایک دو جانیں گئی ہیں، تو تم اپنے آپ کو اب سیٹل کرنے کا سوچ رہے ہو کہ بہت ہو گیا، یہ کام نہ کرو، آگے بڑھو، دو۔ اور جب دو تو وہ احسن ہو، خلوص کے ساتھ دو، احسان کرو۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ جہاد مت چھوڑو، احسان سے مراد یہ بھی ہے کہ بخل مت کرو، کنجوسی نہ کرو۔ اور بعض صحابہ یہ بھی سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان لڑائی کے دوران، اللہ نے اب وہ نہیں بخشنے، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہیں کس نے کہا، یہ سوچ تمہیں کہاں لے جائے گی، کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے یہ بھی مت سمجھو کہ اب تم معاف نہیں ہوگے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، احسان سے مراد وہی مخلص بنو، فرائض کو ادا کرو، اور گناہ جو ہے نا ان سے بچو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر اسی طرح جب تم خرچ کرو گے تو تمہارا کمزور آدمی ایک طاقتور ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو ان اللہ یحب المحسنین، یقین مانو کہ اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ جب بھی تم کوئی نیکی کرو، احسن الظن باللہ ببرکم، جب بھی تم کوئی نیکی کرو تو اس نیکی کے بعد اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ حسن ظن سے مراد یہ کہ میری نیکی انشاءاللہ برباد نہیں ہوگی، اللہ کچھ نہ کچھ قبول کر لے گا۔ یقین نہیں کرنا، حسن ظن رکھنا ہے، بدگمان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے۔